السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے سات، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
حافظ سعید کی نظر بندی ختم کرنے سے نقض امن کا خطرہ ہے، محکمہ داخلہ کا عدالت میں جواب۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستان اپنے ہاں مقیم بھی روہنگیا مسلمانوں کا خیال رکھے، انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
نواز شریف اور ان کے بیٹوں کو احتساب عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
تقریباً 2 درجن سول سوسائٹی گروپوں اور سماجی، مذہبی اور سیاسی تنظیموں کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر میانمار کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے خفیہ رپورٹوں کا جائزہ لیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شور زدہ بھارتی کشمیر میں مظاہرین پر پیلٹ گن کے استعمال پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمی۔
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک اسٹیڈیم کے باہر داخلی دروازے پر ایک خود کش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں 2 پولیس والے اور 1 شہری ہلاک ہو گئے۔ میانمار کی حکمراں جماعت کی سربراہ آنگ سان سوچی نے رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پہلے سے طے شدہ اپنا دورہ امریکہ کا منسوخ کر دیا ہے۔ مہاجرین کے بین الاقوامی ادارے کے مطابق بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد 3,70,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی کانگریس نے ایک مشترکہ قرارداد منظور کی ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نفرت پھیلانے والے گروپوں کے خلاف بولیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ کلدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے زیر حراست سربراہ حافظ سعید کی رہائی کے سلسلے میں پنجاب کے محکمہ داخلہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی رہائی سے نقص امن کا اندیشہ ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پنجاب کے محکمہ داخلہ نے کہا ہے کہ اگر جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو رہا کیا جاتا ہے تو ان کی سرگرمیاں نقض امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ حکام نے یہ بات حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر ایک درخواست کے جواب میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہی۔ رواں سال کے اوائل میں حکومت پنجاب نے حافظ سعید اور ان کے دیگر 4 ساتھیوں کو 90 روز کے لیے نظر بند کیا تھا، اور گزشتہ ماہ ہی اس میں مزید 2 ماہ کی توسیع کی گئی تھی۔ جماعت الدعویٰ اور اس سے وابستہ رفاہی تنظیم فلاح انسانیت کو امریکہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکی ہیں، اور پاکستانی حکام کے مطابق بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ان تنظیموں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ضروری اقدام کیے گئے ہیں۔ حافظ سعید کے وکیل کا استدلال ہے کہ ان کے موکل کو حکومت نے محض اندیشوں کی بنیاد پر نظر بند کر رکھا ہے، جبکہ قانون کے مطابق اگر ان کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں تو انہیں تحویل میں رکھا جانا غیر قانونی ہے۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق محکمہ داخلہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ حافظ سعید اور ان کے دیگر ساتھیوں کو اس لیے بھی نظر بند کیا گیا ہے کہ وہ جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کے لیے مبینہ طور پر غیر قانونی ذرائع سے مالی وسائل جمع نہ کر سکیں۔ تاہم حکام کے بقول اس کے باوجود بھی ان تنظیموں نے فنڈز جمع کیے ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں ہی ایسی اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ بعض کالعدم تنظیمیں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کی کھالیں جمع کرتی پائی گئیں، اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے ملک کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ عدالت نے حافظ سعید کے وکیل کو محکمہ داخلہ کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے وقت دیتے ہوئے سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جماعت الدعویٰ نے حال ہی میں عملی سیاست میں قدم رکھنے کے لیے ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی ہے۔ مختلف حلقوں کی طرف سے ایسے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ حکومت بظاہر ان تنظیموں کے خلاف کارروائی میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی، اور بھارت بھی حافظ سعید کی نظر بندی کو صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دیتا ہے، لیکن پاکستان ان دعووں اور تحفظات کو مسترد کر چکا ہے۔ بھارت 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا الزام کالعدم لشکر طیبہ پر عائد کرتا ہے، اور اس کے بقول جماعت الدعویٰ اسی تنظیم کا دوسرا چہرہ ہے اور ان حملوں کے پیچھے حافظ سعید مبینہ طور پر ملوث تھے، لیکن حافظ سعید تواتر سے ان الزامات سے انکاری رہے ہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اور سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کے خیال میں پاکستانی حکام ان تنظیموں کے خلاف ملکی قوانین کو مد نظر رکھ کر ضروری کارروائی کر رہے ہیں اور حافظ سعید کی نظر بندی کو جاری رکھنے کا موقف بھی حکام کی انہی کاوشوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔
دیکھیں نا، آلٹرنیٹو کیا ہے؟ سپوزنگ آپ یہ پنجاب گورنمنٹ ریزسٹ نہ کرتی، اس کو ریلیز کر دیا جاتا تو فوراً سرخی بن جاتی کہ جناب وہ جو ٹیررسٹ ہے جو ان کے ریلیز کر دیا۔ اس لحاظ سے وہ تو ایک ضروری ہے کہ کنوکٹ اگر نہیں بھی ہو پاتے، ایویڈنس نہیں ہے، تو جو پریونٹیو ڈیٹینشن کی پاورز ہیں گورنمنٹ کی وہ استعمال کر کے کم از کم ان کو مین سٹریم سے جو ہے وہ دور رکھا جائے، جب تک کہ اس کا کوئی کنوکشن کا یا اس کی ٹرائل کا سلسلہ نہیں بنتا۔
ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف قلعدم تنظیموں بلکہ عام جرائم میں بھی شواہد جمع کرنے اور تفتیش کے عمل کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نظام عدل میں کچھ سقم ہے جنہیں دور کرنے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ملک میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کا خیال رکھے اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔
میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل اور مشکل حالات میں ان کی اپنے ملک سے نقل مکانی پر پاکستان آواز بلند کرتا آیا ہے، جبکہ روہنگیا مسلمانوں سے روا رکھے جانے والے سلوک کی حکومت اور پارلیمان کی طرف سے مذمت بھی کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ یعنی HRW نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کو روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں عالمی سطح پر آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اندرون ملک بھی اس برادری کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ HRW نے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 55,000 روہنگیا مسلمان آباد ہیں، جن کی اکثریت کراچی میں مقیم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ میانمار میں حالات کی خرابی کے سبب یہ روہنگیا 1962 اور 1971 میں پاکستان آئے تھے، لیکن ان میں سے بیشتر کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے بیان میں کہا گیا کہ روہنگیا مسلمانوں کو ہدف بنانے اور ان کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے پاکستان کو میانمار پر دباؤ ڈالنے کے لیے تمام سفارتی راستے استعمال کرنے چاہئیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی سرزمین پر موجود روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ وزیر مملکت محسن علی رانجا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ اس معاملے کو ایوان اور کابینہ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔
وزارت داخلہ کی پالیسی ہے کہ جو بیرون ملک سے یا آفت زدہ علاقوں سے یا جہاں پہ جنگی صورتحال ہے جن ممالک میں، وہاں سے جو مسلم بھائی ہمارے یہاں پر آتے ہیں وقتی طور پہ، ان کا ایک سٹیٹس کو ڈیٹرمن کرنے کا ایک طریقہ کار حکومت وزارت داخلہ نے وضع کیا ہوا ہے، تو اس کے مطابق ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ جو ہم کر سکتے ہیں، میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اور ایوان میں، ہم یہ جو مسئلہ ہے اور کیبنٹ کے بیچ میں یہ مسئلہ ضرور ان سے ڈسکس کریں گے کہ اس ایشو کو جلد جلد ریزالو کرایا جائے۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل کہتے ہیں کہ برسوں پہلے میانمار سے پاکستان آئے ہوئے افراد ان کے بقول یہاں آزادی سے کام کر رہے ہیں۔
دیکھیں، وہ ہمارے ملک کے اندر آزادی سے کام کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں نوکریاں کر رہے ہیں، اب ان کی ایک کمبائنڈ بارگیننگ بھی ہے، ان کی حیثیت، ان کے پاس شناختی کارڈ پاکستان کے آ گئے ہیں، آہستہ آہستہ جو نہیں آئے ہیں وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک تکلیف دہ اور مشکل پروسیس ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج وہ جو بہاری تھے پاکستان کے اندر وہ بھی اسیمیلیٹ ہو گئے، ہم نے ان کو لے لیا۔ ہم نہیں ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کریں گے، اتنے سال سے رکھا ہوا ہے تو اب تو کوئی نکالنے کا پروگرام، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ بڑے نرم دل والے ہیں، وہ کبھی نہیں اس کو سپورٹ کریں گے۔
روہنگیا نسل کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف پاکستان نے گزشتہ ہفتے ملک میں تعینات میانمار کے سفیر کو طلب کر کے انہیں اس بارے میں اپنے ملک کی تشویش سے آگاہ کیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے میانمار سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ اپنے ملک میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کے حالیہ واقعات کی تحقیقات کر کے اس کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ میانمار کی سیاسی قیادت کی طرف سے کہا گیا کہ روہنگیا مسلمانوں سے متعلق خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا ہے اور صورتحال اتنی خراب نہیں جتنا کہ بتایا جا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور نئی دہلی میں متعدد شہری حقوق کی حامی تنظیموں نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف میانمار حکومت کی کارروائیوں کے خلاف میانمار کے سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نئی دہلی سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
تقریباً دو درجن گروپوں اور تنظیموں نے جن میں متعدد سول سوسائٹی گروپ اور جماعت اسلامی، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، جمعیت اہل حدیث ہند اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا جیسی مذہبی اور سماجی تنظیمیں شامل ہیں، روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر نئی دہلی میں میانمار کے سفارت خانے کے باہر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں کانگریس، راشٹری جنتا دل اور بائیں بازو کے لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں تعینات پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو سفارت خانے تک جانے سے روک دیا۔ اس پر مظاہرین نے تین مورتی روڈ کو جام کر دیا اور وہیں یک جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے تشدد پر اظہار تشویش کیا اور میانمار حکومت کے رویے کی مذمت کی۔ انہوں نے میانمار حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سیکورٹی فورسز اور بودھ شدت پسندوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ بند کرائے۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ یہاں رہ رہے 40,000 روہنگیا مسلمانوں کو پناہ گزین کا درجہ دے۔ مقررین نے روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے کے حکومت کے فیصلے کی مذمت کی۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرے میں شریک مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 5,000 برسوں سے بھارت کی یہ روایت رہی ہے کہ یہاں جو بھی آیا اسے پناہ دی گئی، لیکن ان کے مطابق موجودہ مرکزی حکومت اس معاملے کو ہندو مسلم چشمے سے دیکھ رہی ہے۔
اس ملک میں آریوں سے لے کر تامل پناہ گزینوں تک سب کو ملک میں گلے لگایا گیا ہے، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے تاریخ میں کہ ہم مذہب کے نام پر پناہ گزینوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور یہ افسوسناک ہے۔ اور جان بوجھ کر یہ سیکھ کیا جا رہا ہے ان کو مسلمان کا ٹیگ اس میں لگایا جا رہا ہے تاکہ 2019 میں جو چناؤ ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر اس کی بےزتی کاٹی جائے۔
مظاہرے میں جے این یو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں اور تعلیم اداروں کے اساتذہ اور طلبہ نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ دری اثنا اپنی روہنگیا پالیسی کے سبب عالمی سطح پر مذمت اور تنقید کا ہدف بننے والی بھارتی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعظم کے دفتر میں ایک میٹنگ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے شرکا نے، جن میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر اعظم کے اعلیٰ معاون نرپیندر مشرا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں اور راک کے سربراہ موجود تھے، ان خفیہ رپورٹوں پر غور کیا کہ روہنگیا ملیٹنٹ کمانڈروں اور لشکر طیبہ جیسے گروپوں میں رابطہ قائم ہے۔ اسی درمیان جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے ان کوششوں کی مذمت کی جن کا مقصد بقول ان کے روہنگیا پناہ گزینوں کے مسئلے پر بھارت کو ویلن بنا کر پیش کرنا اور اسے بدنام کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ زید راد الحسین نے روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے کے بھارت کے اعلان پر اس کی سخت مذمت کی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمان اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ادھر دوسری طرف حکومت نے چکما اور ہاجونگ پناہ گزینوں کو، جو کہ 5 دہائی قبل سابق مشرقی پاکستان سے بھارت آئے تھے، جلد ہی شہریت تفویض کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پناہ گزین ہندو ہیں اور اروناچل پردیش میں قیام پذیر ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میانمار کی فی الواقع لیڈر آنگ سان سوچی نے مغربی میانمار میں اس تشدد سے نمٹنے کے اپنے انداز پر، جس نے لگ بھگ 370,000 نسلی روہنگیا مسلمانوں کو بھاگ کر سرحد پار بنگلہ دیش جانے پر مجبور کر دیا ہے، بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تشویش کے دوران اسما جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا اپنا پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
بدھ کے روز ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ امن کی نوبیل انعام یافتہ شخصیت سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے میانمار میں رہیں گی۔ اسی دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مغربی میانمار میں جاری تشدد پر ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کرے گی۔ بدھ کے روز طے کیے گئے اجلاس کی درخواست برطانیہ اور سویڈن نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے امور سے متعلق سربراہ زید راد الحسین کے تبصروں کے بعد کی تھی۔ زید نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو بتایا کہ ان کے دفتر کو میانمار کی سیکیورٹی فورسز اور مقامی ملیشیاؤں کے ہاتھوں ریاست راکھین میں ماورائے عدالت ہلاکتوں اور رونگیا کے تمام دیہاتوں کی آتش زنی کے بارے میں بہت سی رپورٹس اور سیٹلائٹ کے ذریعے کھینچی گئی تصاویر موصول ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے امور کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے کہا،
لاسٹ ایئر آئی وارنڈ دیٹ دی پیٹرن آف گروس وائلیشنز آف دی ہیومن رائٹس آف دی روہنگیا سجیسٹڈ اے وائڈ سپریڈ اور
گزشتہ سال میں نے انتباہ کیا تھا کہ رونگیا میں انسانی حقوق کی بہیمانہ خلاف ورزیوں کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں کمیونٹی کے خلاف منظم طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے، جسے اگر کوئی عدالت متعین کرے تو وہ امکانی طور پر انسانیت کے خلاف حملے تک کے زمرے میں آتا ہے۔ کیونکہ میانمار نے انسانی حقوق کے تفتیشکاروں تک رسائی سے انکار کر دیا ہے، اس لیے موجودہ صورتحال کا ابھی مکمل طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تاہم یہ صورتحال بدستور نسلی تطہیر کی ایک واضح مثال ہے یا مثال دکھائی دیتی ہے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے امور کے ہائی کمشنر زید راد الحسین کے، جنہوں نے میانمار کے فوجیوں کے بارے میں ان رپورٹوں کا بھی حوالہ دیا جن کے مطابق وہ مشترکہ سرحد کے ساتھ ساتھ بارودی سرنگیں نصب کر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ 25 اگست کو جب سے وہ تشدد شروع ہوا، جس میں روہنگیا کے عسکریت پسندوں نے درجنوں پولیس چوکیوں اور ایک فوجی چھاونی پر حملہ کیا تھا، جسے انہوں نے اپنی نسلی اقلیت کو ایذا رسانی سے بچانے کی ایک کوشش قرار دیا تھا، لگ بھگ 370,000 روہنگیا باشندے بھاگ کر بنگلہ دیش جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہونے والی جھڑپوں اور ایک جوابی کارروائی کے نتیجے میں جو موجودہ انخلا کا باعث بنی، اب تک لگ بھگ 400 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بدھ کے روز انڈونیشیا نے بنگلہ دیش میں یا اس کی سرحد کے قریب موجود پناہ گزینوں کے لیے ٹنوں چاول، تیار کھانے اور خیموں کی ترسیل کا آغاز کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور میانمار کے حکام کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ انڈونیشیا کی طرف سے امداد کی پہلی کھیپ ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو یہ وہ رپورٹیں اور خبریں تھیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو پیش کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک اسٹیڈیم کے باہر داخلی دروازے پر ایک خود کش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں 2 پولیس والے اور 1 شہری ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے اس دھماکے کی تصدیق کی ہے، لیکن آزادانہ ذرائع سے ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حادثے کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں۔ امریکی کانگریس نے ایک مشترکہ قرارداد منظور کی ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان نفرت پھیلانے والے گروپوں کے خلاف بولیں جو نسل پرستی، شدت پسندی، یہودیت مخالف اور سفید فام برتری کی حمایت کرتے ہیں۔ ایوان نمائندگان نے منگل کے روز اس قرارداد کی منظوری دی، جبکہ ایک روز پہلے سینٹ نے اس کی توثیق کی تھی۔ اب یہ بل صدر ٹرمپ کو بھیجا جائے گا، جن پر اس رد عمل کے لیے شدید تنقید کی جا رہی تھی جو انہوں نے پچھلے مہینے شارلٹسویل ورجینیا میں سفید فام قوم پرستوں کے مظاہرے پر تشدد کے بعد دیا تھا۔ 11 اگست کو مشعل بردار سفید فام قوم پرستوں، نازی پرستوں اور ان کے ساتھیوں نے نسل پرستی اور یہودیت مخالف نعرے لگائے۔ دوسرے روز ایک مبینہ نازی پرست شخص نے اپنی کار شارلٹسویل کے اندرونی شہر اپنے مخالف مظاہرین پر چڑھا دی، جس سے 1 خاتون ہلاک اور 19 دوسرے زخمی ہو گئے۔ کانگریس نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والی خاتون حیدر ہائر کی موت کو اندرون ملک دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کانگریس سفید فام قوم پرستی، سفید فام برتری اور نازی پرستی کو مسترد کرتی ہے، جو برداشت کے خلاف نفرت انگیز اظہار ہے اور متحدہ امریکہ کے عوام کی قدروں کے خلاف ہے۔ قرارداد میں ٹرمپ انتظامیہ سے کہا گیا کہ وہ ان بڑھتے ہوئے گروپوں سے نمٹنے کے لیے تمام ممکن ذرائع استعمال کرے، اور ان کی طرف سے بھڑکانے اور دھمکانے اور ملک میں دہشت گردی پھیلانے کے اقدامات کی تحقیقات کرے، اور آئندہ اس قسم کے تشدد کی روک تھام کرے۔ مہاجرین کے بین الاقوامی ادارے کے مطابق بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد 370,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادارے کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران میانمار سے آنے والے ان تارکین وطن کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین نے صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش آنے والے ان پناہ گزینوں میں سے اکثر کے مکانات کو میانمار میں نظر آتش کر دیا گیا ہے اور انہیں زبردستی اپنے دیہاتوں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے ترجمان ایڈرین ایڈورز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روہنگیا تارکین وطن سخت مشکلات کا شکار ہیں۔
We've got high numbers of unaccompanied and separated children, problems of sexual violence, trauma injuries, bullet...
ہم نے ایسی بہت بڑی تعداد دیکھی ہے جن کے خاندان والے بچھڑ گئے ہیں، ان کے اپنے بچوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میانمار میں ان لوگوں کو جنسی زیادتی، ظلم و جبر اور مختلف قسم کے تشدد کا سامنا رہا ہے، لہٰذا یہ لوگ جسمانی اور ذہنی مریض بن چکے ہیں اور اس لیے بنگلہ دیش میں قائم پناہ گزین کیمپوں میں ٹراما سینٹرز بھی قائم کیے جانے چاہیے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے بھی اسے بدترین انسانی بحران قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے علاقے کاکس بازار میں یہ لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں یونیسیف کے بچوں کے تحفظ کے شعبے کے سربراہ جان لیبی کہتے ہیں، جان لیبی کہہ رہے ہیں کہ بچے کئی دن سے سو نہیں سکے ہیں، یہ بھوکے اور نحیف و نزار ہیں۔ طویل اور سخت مسافت نے ان بچوں کی صحت کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ یو این ایچ سی آر نے منگل کو طیاروں کے ذریعے 91 ٹن خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت بنگلہ دیش بھیجی ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کاکس بازار میں روہنگیا مسلمانوں کے کیمپوں میں خوراک کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق امریکہ کے دورے پر ہیں، انہیں بدعنوانی کے ایک اسکینڈل کا سامنا ہے، تاہم صدر ٹرمپ امریکہ میں ملیشیا کی سرمایہ کاری اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو سراہ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق کی میزبانی کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو بدعنوانی کے اسکینڈل کا سامنا ہے۔ صدر نے امریکہ میں ان کے ملک کی سرمایہ کاری اور دہشت گردی کے خلاف جد و جہد کو سراہا۔ وائٹ ہاؤس میں نجیب کی میزبانی کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ بڑے تجارتی سمجھوتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان میں 20 ارب ڈالر مالیت کے بوئنگ کمرشل طیارے اور جنرل الیکٹرک کے جیٹ انجنز شامل ہیں۔ نجیب رزاق نے یہ بھی کہا کہ 7 ارب ڈالر کے ایک پینشن فنڈ کی امریکہ میں پہلے ہی سے سرمایہ کاری کی جا چکی ہے، جبکہ 3 یا 4 ارب ڈالر کی مزید سرمایہ کاری سے امریکہ میں انفراسٹرکچر اور ترقیاتی کاموں میں مدد ملے گی۔ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ساتھ کاروبار نہ کرنے پر ملیشیا کی تعریف کی اور پیونگ یانگ پر تازہ ترین پابندیوں کے بارے میں بات کی۔
We think it's just another very small step, not a big deal. Rex and I were just discussing.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور انتہائی چھوٹا سا قدم ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ وزیر خارجہ اور وہ تبادلہ خیال کر رہے تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے کچھ اثر مرتب ہوگا یا نہیں، لیکن 0 کے مقابلے میں 15 ووٹ اس کی حمایت میں حاصل ہونا یقینی طور پر ایک اچھی بات ہے۔ حالانکہ حتمی طور پر جو پابندیاں لاگو کی جائیں گی، یہ تعزیرات ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان کی وضاحت نہیں کی۔ وزیر اعظم نجیب رزاق نے داعش اور القاعدہ جیسے دہشت گرد گروپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک کے عزم کو دہرایا۔
We will also contribute in terms of the ideological warfare because you need to win the hearts and minds.
ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق کہہ رہے ہیں کہ ہم نظریاتی بنیادوں پر بھی کام کریں گے، کیونکہ دل و دماغ کو جیتنا ہی دنیا میں ترقی پسند اور اعتدال پسند مسلمان حکومتوں کی حمایت کی کلید ہے، کیونکہ یہی اسلام کا سچا چہرہ بھی ہے، یہی اسلام کا اصل چہرہ ہے۔ آپ ترقی پسند اور جدید حکومتوں کے ساتھ جتنا زیادہ ربط قائم کریں گے، اتنا ہی مسلمان دنیا میں لوگوں کے دل و دماغ کو جیتنے کے لیے بہتر ہوگا۔ نجیب نے یہ دورہ ایک ایسے وقت پر کیا ہے جب ان کے خاندان کے ارکان اور معاون امریکی محکمہ انصاف کی چھان بین کا ہدف ہیں، جو IMBD اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی سے فنڈز کی منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کی تحقیقات کر رہا ہے۔ بیجے چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں فلوریڈا کیز کے علاقے میں ارما طوفان میں پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش کا کام جاری ہے، اور فرانس اور برطانیہ کی حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ طوفان سے متاثرہ کیریبین علاقے میں اپنی امداد بڑھا دیں گے۔ دوسری جانب فلوریڈا کے میامی کے علاقے میں اگرچہ وہ تباہی نہیں آئی جس کا خدشہ تھا، تاہم اس شہر میں ایک آبادی لٹل ہیٹی کہلاتی ہے، اور وہاں زیادہ تر کم آمدنی والے لاطینی اور افریقی امریکی آباد ہیں۔ اطلاعات کے مطابق طوفان کے بعد میامی کے کچھ علاقوں میں بجلی بتدریج بحال ہو رہی ہے، مگر لٹل ہیٹی میں ابھی تک لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ مائیکل براؤن اور ریمون ٹیلر کی رپورٹوں کی تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی۔
بدھ کے روز فرانسیسی صدر ایمینوئل میکراں سینٹ مارٹن اور سینٹ برتھیلمی کا دورہ کر رہے ہیں، جبکہ برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن اینگویٹا اور برٹش ورجن آئیلینڈز کا دورہ کریں گے۔ ان دونوں مقامات پر گزشتہ ہفتے 5 درجے شدت کے طوفان ارما نے تباہی مچائی تھی۔ دونوں لیڈروں نے کہا ہے کہ وہ طوفان سے متاثرہ لوگوں کے لیے اضافی امداد دیں گے۔ امریکہ میں قومی سطح پر ایک نشریے کے دوران طوفان ارما اور ہاروی کے متاثرین کے لیے لاکھوں ڈالر ریلیف فنڈ میں عطیے کے طور پر جمع ہوئے۔ منگل کے روز ٹی وی پر اس مسلسل نشریے کے دوران بعض مقبول فنکاروں نے بھی حصہ لیا اور عطیات دینے والوں سے فون پر بات کی۔ ان میں مقبول گلوکار جسٹن ٹمبرلیک بھی شامل تھے۔
Let's give and give and give what we can till the refrain I'm on my way back fills the air from sea to shining sea because we
آئیے ہم عطیات دیں اور دیتے رہیں جہاں تک برداشت کر سکیں۔ میں راستے میں ہوں، پیچھے سمندر کی ہوا چمکتے سمندر تک پھیلی ہے، کیونکہ ہم ایسی ہی قوم ہیں جس کا دل بڑا ہے اور جو دنیا جانتی ہے۔ ارما اتوار کو فلوریڈا کیز سے ٹکرایا تھا اور پھر مغربی ساحل کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہاروی نے گزشتہ ماہ جنوب مشرقی ریاست ٹیکسس میں تباہی مچائی تھی۔ ارما نے میامی کے علاقے لٹل ہیٹی میں جو تباہی مچائی، اس سے لوگ سخت پریشان ہیں۔ میگڈلینا آرٹس کہتی ہیں کہ نصف شب طوفان نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہنڈراس سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون کہتی ہیں، جب ہوائیں چلیں تو ایسا تھا گویا فائر مین نے پانی چھوڑ دیا ہو، اتنی قوت سے کہ درخت گرنے لگے، گویا کوئی جہاز پرواز بھر رہا ہو۔ یہ بہت سخت طوفان تھا۔ کیریبین میں آنے والی تباہی کو دیکھ کر فلوریڈا کے باسی ارما کو ایک ایسے طوفان کے طور پر یاد رکھیں گے جو اس سے بھی بہت برا ہو سکتا تھا، مگر لٹل ہیٹی میں درجہ حرارت 32 درجے سیلسیس اور ہبس کی دوپہروں میں بجلی کا نہ ہونا مسلسل 3 روز تک یہی صورتحال ہے، اور ایسی بستی میں جہاں مشکلات پہلے ہی زیادہ ہیں، لوگوں کے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ وہاں کے رہائشی اینتھنی بینٹ کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی کی بات ہے کہ امیروں کے علاقوں میں بجلی آنا شروع ہو گئی ہے مگر ان کے علاقے میں نہیں، حالانکہ بل تو وہ بھی ادا کرتے ہیں۔
We all bleed the same, so we feel like if they got lights, we should have lights too. We shouldn't be over here suffering waiting till next week.
ہم سب کا خون ایک سا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں بجلی ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں، ہم یہاں مصیبت کیوں اٹھائیں اور کیوں آئندہ ہفتے اور اس کے بعد تک انتظار کریں۔ ہیٹی سے تعلق رکھنے والی سلویا لیوسن نے مدد کے لیے ایک بینر تیار کیا۔ وہ کہتی ہیں،
We have newborn babies and disabled elderly. We desperate. We need help.
ہمارے ہاں نوزائیدہ بچے ہیں، معذور معمر لوگ ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں واقعتاً مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے میں جب علاقے میں صفائی کا کام جاری ہے، لٹل ہیٹی میں بھی لوگ اپنے ہمسایوں کی مدد کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں باہر سے مدد کا انتظار ہے، مگر وہ ایک دوسرے کی مدد میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر علی آبادی نے کردستان علاقے کے آزادی کے لیے ریفرنڈم کرانے کے منصوبے کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بیان منگل کے روز دیا۔ اسے چند گھنٹے پہلے پارلیمنٹ نے علاقائی استصواب رائے کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ عراقی وزیر اعظم حیدر علی آبادی کا کہنا تھا،
انا ادعو القيادة الكردية الى المجيء الى بغداد لفتح الحوار لا خيار۔
وہ کہہ رہے ہیں، میں کردش قیادت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بغداد آئیں اور مذاکرات کریں، مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں، میں بات چیت اور رابطے برقرار رکھنے کا خواہش مند ہوں، لیکن ریفرنڈم کا یہ فیصلہ عراق اور علاقے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کو 19 ستمبر کو طلب کر لیا ہے۔ یہ طلب ایک قومی احتساب بیورو کی جانب سے دائر کردہ ایک ریفرنس کی سماعت کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں حسین اور حسن نواز کو 19 ستمبر کو ان کے خلاف احتساب کے قومی ادارے یعنی نیب کی طرف سے دائر ایک مقدمے میں طلب کیا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طرف سے یہ سمن بدھ کو نیب کی طرف سے ان کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق دائر فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کو جاری کیے۔ نیب نے گزشتہ ہفتے شریف خاندان اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف 4 ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیے تھے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے 28 جولائی کو پاناما کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے شریف خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اگرچہ نیب نے ریفرنس دائر کرنے سے قبل نواز شریف اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے 2 بار طلب کیا، لیکن یہ تمام افراد پیش نہیں ہوئے۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کا موقف ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، جن کے فیصلے تک وہ نیب کے سامنے پیش ہونے کے پابند نہیں۔ سینئر وکیل اکرام چودھری نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب عدالت کسی مقدمے میں کسی ملزم کو طلب کرتی ہے تو ان کے بقول وہ قانونی طور پر عدالت میں پیش ہونے کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملزم اس کے باوجود پیش نہیں ہوتا تو عدالت اس کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے مزید کاروائی کر سکتی ہے۔
نوٹسز ہیں، وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں، دیگر پروسیڈنگ، پبلک نوٹسز اخبارات کے ذریعے، یعنی پورا وہ جو پروسیجر ہوتا ہے آپ ایکیوز پرسن کو عدالت کے اندر پیش ہونے کے لیے، اس ساری پروسیڈنگز کو آگے بڑھانے کا، وہ کرنے کے بعد پھر اگر اس کے باوجود وہ نہیں آتا ایکیوز پرسن تو پھر وہ عدالت ان ایبسنشیا ڈس اوبیڈینس جو ہے قانون کی اس کے زمرے میں پھر سزا دیتی ہے۔
دوسری طرف بدھ کو سپریم کورٹ نے نواز شریف اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی طرف سے پاناما کیس کے فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت شروع کی۔ ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے دوران سماعت کہا کہ پاناما کیس کی سماعت کرنے والے تمام جج نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے سے متفق تھے۔ انہوں نے کہا کہ 20 اپریل کو پاناما پیپرز کیس میں سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے میں جن جج صاحبان نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا انہوں نے 28 جولائی کے فیصلے میں کسی بھی طرح کا اضافہ نہیں کیا، تاہم ان جج صاحبان نے حتمی فیصلے پر دستخط کیے اور ان کے بقول اس طرح کی مثالیں ملک کی عدالتی تاریخ میں ملتی ہیں۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل قرار دیا گیا، تاہم ان کے بقول انہیں شو کاز نوٹس دے کر وضاحت اور فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ 20 اپریل کے پاناما فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کو تسلیم کیا گیا۔ اس پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ 20 اپریل کا فیصلہ اقلیتی تھا جبکہ نواز شریف نے 28 جولائی کا فیصلہ تسلیم کیا۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل ابھی جاری تھے۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری تھے کہ عدالت عظمیٰ نے اس کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تقریباً ایک ماہ قبل ایک مقامی جرگے نے ایک مرد اور ایک عورت کے قتل کے فیصلے کا کراچی ہائی کورٹ نے اسے نوٹس لے لیا ہے۔ چند دن قبل پاکستانی میڈیا میں یہ خبر آنے کے بعد پولیس نے بھی کارروائی کی ہے۔ کراچی سے یہ رپورٹ ہے راجہ محمد ثاقب کی۔
کراچی میں غیر قانونی جرگے کے حکم پر لڑکے اور لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ شہر کے مضافاتی علاقے ابراہیم حیدری کے علی بروہی گوٹ میں پیش آیا، جہاں 18 سالہ غنی الرحمان اور 17 سالہ بخت تاج نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی اور حیدرآباد چلے گئے۔ دونوں کے والدین نے بہلا پھسلا کر انہیں واپس بلایا اور جرگہ طلب کر لیا گیا۔ جرگے نے پسند کی شادی کے لیے گھر سے بھاگنے والے جوڑے کو موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا۔ پولیس کے مطابق جرگے کے حکم پر دونوں کو کرنٹ لگا کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور دونوں کی خاموشی سے تدفین بھی کر دی گئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر لڑکے اور لڑکی کے والد اور چچا سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اگست میں پیش آیا، جس پر اب پردہ اٹھا ہے۔
یہ فیصلہ طے ہوا کہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اور یہ لڑکی جو ہے گھر سے بھاگ گئی ہے، لہذا ان کو جو ہے قتل کیا جائے اور بجلی کے کرنٹ سے، جس پہ جو ہے 15 اگست کی رات 11 بجے جو ہے لڑکی کا کو بجلی کے کرنٹ سے لگا کے اس کو قتل کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے بغیر پولیس کاروائی اور چھپ کے جو ہے 4-5 لوگ جو ہے اس پہ شامل ہو کے یہاں شیرپاؤ قبرستان میں اس کو دفنایا، اور 16 تاریخ کو جو ہے وہ جو ہے لڑکا غنی الرحمان اس کو قتل کر کے یہاں دفنایا۔
واقعے کی تحقیقات کے لیے پولیس نے مقامی مجسٹریٹ کی موجودگی میں آج قبر کشائی کی اور لاشوں کا پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ٹیسٹ کیے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کاؤنسل ممبر زہرا یوسف نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قوانین تو موجود ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ غلط معاشی روایات اور جہالت ہے، جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔
قانونی طور پہ تو میرے خیال سے کوئی اتنی کمی نہیں ہے، مگر اصل یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں اس قسم کے خیالات ہیں اور ویلیوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ قانون کے انفورسمنٹ سے بھی ہو سکتی ہے۔
سندھ ہائی کورٹ نے تقریباً 10 سال قبل صوبے میں ہر قسم کے جرگوں اور ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات تواتر سے سامنے آتے رہے ہیں جن میں صوبے میں جرگے بلا کر فیصلے سنائے گئے اور ان پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین پر پیلٹ گنز کے استعمال پر فوری پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سری نگر سے یوسف جمیل نے۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین پر پیلٹ شاٹ گن کے استعمال پر فوری طور پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے مطابق پیلٹ شاٹ گن کا استعمال علاقے میں سینکڑوں لوگوں کے اندھے پن، قتل یا انہیں جسمانی غزن پہنچانے کا باعث بنا ہے۔ شورزدہ ریاست بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں عوامی مظاہروں پر قابو پانے کے لیے اور حفاظتی دستوں پر پتھراو کرنے والے ہجوموں پر ان کی طرف سے اکثر آتشین ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ 4 سال کے دوران پیلٹ گن دوسرے ہتھیاروں کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے یہ استدلال پیش کیا گیا کہ یہ نسبتاً کم مہلک ہتھیار ہے۔ لیکن جیسا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا ہے، پیلٹ شاٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں نہ صرف کئی افراد کی جانیں چلی گئی ہیں بلکہ سینکڑوں لوگ، جن میں زیادہ تر نوجوان اور نو عمر لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں، کی بینائی مکمل یا جزوی طور پر متاثر ہوئی ہے۔ مقامی سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کے احتجاج اور ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایشیا واچ اور خود بھارت میں سرگرم حقوق بشر کی کئی تنظیموں کے اپیلوں کے باوجود مظاہرین پر پیلٹ شاٹ گن کا استعمال بند نہیں ہوا ہے۔ چند ماہ پہلے بھارت کی وزارت داخلہ نے کشمیر میں تعینات وفاقی پولیس فورس CRPF کو مظاہرین اور سنگ بازوں سے نمٹنے کے لیے مزید 5,000 پیلٹ شاٹ گن اور ان کے لیے لاکھوں کی تعداد میں پیلٹ یا چھرے خریدنے کی منظوری دے دی تھی۔ حزب اختلاف، احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ حکومت بھارت کشمیر میں جاری تحریک مزاحمت اور نوجوانوں میں پائی جانے والی بد دلی کو طاقت کے ذریعے دبانے پر تلی ہوئی ہے، جس کے ان کے بقول صرف منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بدھ کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پیلٹ شاٹ گن کے استعمال پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقے میں لوگوں کے لیے انتہائی مصائب اور آلام کا باعث بنا ہے۔ سرینگر میں ایک نیوز کانفرنس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ لوزنگ سائٹ ان کشمیر، دی امپیکٹ آف پیلٹ فائرنگ شاٹ گن کو منظر عام پر لانے کے موقع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آکار پٹیل نے کہا، یوم آزادی کے دن اپنے خطاب میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ کشمیر میں تبدیلی گولیوں یا گالیوں سے نہیں بلکہ لوگوں کو گلے لگانے سے آئے گی۔ اگر حکومت واقعی گولی اور گالی کو خیر باد کہنا چاہتی ہے تو اسے فوری طور پر پیلٹ شارٹ گن کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ رپورٹ میں بینائی سے محروم ہونے کے 28 ایسے معاملات کا مفصل ذکر موجود ہے جو 2014 اور 2017 کے دوران مقامی پولیس اور سی آر پی ایف کی طرف سے پیلٹ گن استعمال کیے جانے کے نتیجے میں پیش آئے۔ نیوز کانفرنس میں پیلٹ شارٹ گن کا شکار بننے والے کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی موجود تھے جنہوں نے درد بھری آپ بیتیاں سنائیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکام کا دعویٰ ہے کہ پیلٹ فائرنگ شارٹ گن مہلک نہیں ہے، لیکن رپورٹ کے الفاظ میں اس ظالم ہتھیار کی وجہ سے آنے والے زخم اور اموات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک، غلط اور بے ربط ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیلٹ فائرنگ شارٹ گن کو استعمال کرنے کا کوئی معقول طریقہ موجود نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس ہتھیار سے پہنچنے والے نقصانات سے آگاہ کیے جانے کے باوجود اس کے استعمال کو جاری رکھنا حکام کی ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ پیلٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں پیش آنے والے واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے اور ان میں ملوث اہلکاروں پر عدالت دیوانی میں مقدمات چلائے جائیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکی مسلمانوں کا ایک فلاحی ادارہ ہیلپنگ ہینڈ معذوروں کو جدید ترین علاج کی مفت سہولت فراہم کرنے کے لیے کراچی میں ملک کا سب سے بڑا ہسپتال قائم کر رہا ہے، جس کے لیے عمارت بھی خرید لی گئی ہے، اور اس ہسپتال میں خدمات انجام دیں گے بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز۔ اس کی تفصیلات سنتے ہیں اسفر امام سے۔
ہیلپنگ ہینڈ نے اس منصوبے کا سربراہ کراچی کے معروف نیورو سرجن ڈاکٹر واسع شاکر کو مقرر کیا ہے، جنہوں نے دنیا بھر میں فرائض انجام دینے والے دیگر پاکستانی اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے اس ادارے میں خدمات کے لیے رجوع کر لیا ہے۔ اسپتال کے لیے کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں ایک وسیع و عریض عمارت خریدی گئی ہے، جس میں معذوروں کے علاج میں استعمال ہونے والے جدید طبی آلات کی تنصیب کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں ورجینیا میں ہیلپنگ ہینڈ کے فنڈ ریزنگ ڈنر میں اس فلاحی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر محسن انصاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منصوبے پر 1 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ان کے بقول،
ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اے جو ہے وہ امریکہ کے مسلمانوں کی سب سے نمائندہ اور بڑی تنظیم ہے۔ ہمارا فخر ہے کہ ہم پوری دنیا میں 51 ملکوں میں خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں، لیکن ہماری محبت، ہمارا خلوص، ہمارا دل سب پاکستان کے ساتھ ہے، تو ہمارا سب سے بڑا کام پاکستان میں ہے۔
ڈاکٹر محسن کہتے ہیں کہ ہیلپنگ ہینڈ ہر سال 1.5 ارب ڈالر پاکستان میں فلاحی کاموں پر صرف کرتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہزاروں تعلیمی ادارے اور یتیموں کے مراکز بھی چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیلپنگ ہینڈ کراچی میں ایک بہت بڑا ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرنے جا رہی ہے۔ ان کے بقول،
اور سب سے بڑی خبر جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہیلپنگ ہینڈ پاکستان میں $10 ملین کی لاگت سے ایک بہت بڑا ریہیبلیٹیشن سینٹر کراچی میں بنا رہی ہے۔ یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر پاکستان کا سب سے منفرد، یکتا، ویل اکوپڈ سینٹر ہوگا۔ اس میں معذور لوگوں کی، معذور بچوں کی، معذور انسانوں کی خدمت کا کام مفت انجام دیا جائے گا۔ پوری دنیا سے گئے ہوئے اسپیشلسٹ وہاں جمع کیے جا رہے ہیں۔ بلڈنگ خریدی جا چکی ہے، کام شروع ہو چکا ہے، ٹیمیں اپنے کام پہ لگ چکی ہیں۔
ہیلپنگ ہینڈ کے مطابق پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا منفرد اسپتال ہوگا، جہاں علاج کی جدید ترین سہولت ہوگی اور وہ بھی بالکل مفت۔ فنڈ ریزنگ ڈنر میں مقررین نے اسپتال کو امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی جانب سے اہل کراچی کے لیے ایک خوبصورت تحفہ قرار دیا۔ تقریب کے مہمان پاکستان کے نامور شعراء کرام امجد اسلام امجد اور پروفیسر انور مسعود کے کلام سے شرکا خوب محظوظ ہوئے اور انہیں خوب دال دی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شام کی حکومت نے منگل کے روز ایران کی ایک کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ جنگ سے تباہ حال شہر حلب کے لیے گیس سے چلنے والے 5 بجلی گھر فراہم کرے گا۔ اس معاہدے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران مستقبل میں شام کی تعمیر نو اور بحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سنا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ شام کے بجلی کے وزیر زہر خربوتلی کے تہران کے دورے کے موقع پر طے پانے والے وسیع تر اتفاق رائے کے نتیجے میں طے پایا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی کمپنیوں کو شام میں بجلی کے نظام کی بحالی اور انفراسٹرکچر کے ٹھیکے دیے جائیں گے۔ شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی جانب سے نئی پابندیاں عائد کرنے کے فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں امریکہ کو سرگرم کردار ادا کرنے پر سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ منگل کو جنیوا میں ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر ہان تائی سونگ نے کہا کہ ان کا ملک نئی پابندیوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ شمالی کورین سفیر نے پابندی سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کی جانے والی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر قانونی بھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا سلامتی کونسل کے اس اقدام کے جواب میں امریکہ کو دیگر طریقوں سے ایسی تکلیف پہنچائے گا جس سے اس کا اپنی تاریخ میں کبھی نہیں پالا پڑا ہوگا۔ تاہم انہوں نے ان دیگر طریقوں کی وضاحت نہیں کی۔ آئی فون کی بڑی کمپنی ایپل نے اپنے کیلیفورنیا کے نئے صدر دفاتر میں اپنی تازہ ترین مصنوعات کی نمائش کی جن کا مہینوں سے انتظار ہو رہا تھا۔ صارفین کے اشیاء ضرورت میں نمایاں تبدیلیوں کے باوجود سب سے زیادہ انتظار ایپل کے نئے فون کا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ فون آپ کے لیے بہتر ہوگا؟ اس کا جائزہ لے رہے ہیں مل آر سیگا اپنی رپورٹ میں، جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
It is the honor of a lifetime to be the first to welcome you to the Steve Jobs Theater.
ایپل ادارے کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اپنی زندگی میں ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسٹیو جابز کے تھیٹر میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ ایپل کی آن جہانی بانی اسٹیو جابز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد موجودہ چیف ایگزیکٹو ٹم کک نے کمپنی کی تازہ ترین اور جدید مصنوعات کی نمائش میں دیر نہیں کی۔ ایپل کی واچ سیریز 3، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا فون کے ساتھ منسلک ہونا ضروری نہیں رہا، اور ایپل کا نیا ٹیلی ویژن بھی سامنے آیا ہے جس نے اپنے حریفوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرتے ہوئے 4K ویڈیو اسٹریم کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ لیکن ان ساری مصنوعات میں آئی فون 8 اور آئی فون 8 پلس نے نمائش جیت لی۔
This is iPhone 10. It is the biggest leap forward since the original iPhone.
ٹم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی فون 10 ہے۔ یہ آئی فون کے ابتدائی ٹیلی فون کے بعد ایک لمبی جست ہے، ایک کشادہ اسکرین کے ساتھ جو آپ کے چہرے کو شناخت کرنے کی ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ آئی فون 10 ابتدائی آئی فون میں 10 سال کی ترقی کا ثمر ہے، لیکن اس کی قیمت $999 ہے۔ اور bankrate.com کے سینئر تجزیہ کار مارک ہیمرک اسکائپ پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن ہے ہر کوئی اس کو خریدنے کا متحمل نہ ہو سکے۔
I think truly that there are some people out there who will skip meals to have these devices, and we can debate whether that's wise or not. Probably it's not, but we would urge people to really
Bankrate.com کے مارک ہیمرک کہتے ہیں کہ میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں جو ایسی مصنوعات کے حصول کے لیے اپنی بنیادی ضروریات کی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں کہ یہ دانش مندی ہے یا نہیں، اور غالباً اسے دانش مندی کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہم لوگوں پر زور دیں گے کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ آیا اضافی ماہانہ اخراجات کا کوئی بہتر جواز ہے۔ اگرچہ ایپل فون فروخت کرنے والی کمپنیاں اس کی قیمت کو مہینوں اور سالوں تک پھیلا دیں گی، پھر بھی ظاہر ہے کہ نئے ٹیلی فون کی قیمت اور اس کے ساتھ استعمال کے لیے ڈیٹا پلان کی قیمت بھی اس میں جمع ہو جائے گی۔
جسٹ بیکاز یو آر انہیپی ود یور فون اور جسٹ بیکاز اٹ سیمز ٹو ناٹ بی ورکنگ ڈزنٹ نیسیسرلی مین دیٹ یو ایبسولیٹلی
Bankrate.com کے مارک ہیمرک اسکائپ کے ذریعے کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ آپ اپنے ٹیلی فون سے خوش نہیں، یا پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیلی فون کام نہیں کر رہا، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ آپ کو بہر صورت یہ نئی چمکتی ہوئی چیز درکار ہے۔ اور اگر آپ اپنے پرانے ٹیلی فون کی جگہ کوئی بہتر اور نیا ٹیلی فون چاہتے ہیں تو ہیمرک کی تجویز یہ ہے کہ آپ قیمتوں کا تقابل کر لیں۔ چین میں بھی صارفین ایسا ہی کر رہے ہیں، جہاں ایپل کی مارکیٹ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
It's rumored online that the price will be more than 8,000 yuan. I think the price is okay. I just want to see if it's worth buying.
چینی طالب علم لی مینشنگ کا کہنا ہے کہ آن لائن یہ افواہ گرم ہے کہ ایپل فون کی قیمت 8,000 یوان یا $1,225 سے بھی زیادہ ہوگی۔ میرے خیال میں یہ قیمت درست ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ ٹیلی فون اس قابل ہے کہ اس کے لیے اتنی قیمت ادا کی جائے۔ آج کل مارکیٹ میں اسی طرح کے کشادہ اسکرین والے بے شمار ٹیلی فون موجود ہیں، اس لیے مجھے کچھ انتظار کرنا ہوگا اور جائزہ لینا ہوگا۔ ایپل کے نئے ٹیلی فون کی قیمت میں بے پناہ اضافے کے بارے میں ہیمبرک کہتے ہیں کہ آپ آئی فون 10 کے لیے کوئی شرط نہ لگائیے، اگرچہ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ ممکن ہے $1,000 قیمت اتنی زیادہ ہے جو آئی فون استعمال کرنے والے کچھ صارفین کو اس سے دور بھی لے جا سکتی ہے۔ بہجہ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
1970 اور 1980 کی دہائیوں میں صومالیہ نژاد امریکی ماڈل ایمان فیشن کی سب سے زیادہ مقبول ماڈلز میں شمار ہوتی تھیں۔ آج ایک اور صومالیہ نژاد ماڈل نیو یارک اور اٹلی کے فیشن شو میں حجاب پہن کر شامل ہونے والی پہلی خاتون کے طور پر خبروں کی شہ سرخیوں میں جگہ پا رہی ہیں۔ یہ خاتون ہیں حلیمہ عدن، جن سے متعارف کروا رہی ہیں وائس آف امریکہ کی فیتھ لیپیڈس، اور یہ رپورٹ پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل۔
گزشتہ سال مس مینیسوٹا یو ایس اے کے مقابلے میں شامل ہونے والی نوجوان خواتین میں حلیمہ عدن بھی شامل تھیں، جنہوں نے ایک حجاب اور مسلم خواتین کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنے والے خصوصی طور پر بنائے گئے تیراکی کے لباس برقعینی کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیا۔ آپ جانتے ہیں میں روزانہ حجاب پہنتی ہوں، تو اس لیے میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں جو ہوں اسی طرح اس مقابلے میں حصہ لوں، تو اس میں کچھ زیادہ سوچنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ الفاظ تھے صومالیہ نژاد امریکی نوجوان خاتون حلیمہ عدن کے، جنہیں مس مینیسوٹا کا تاج نہیں پہنایا گیا، لیکن انہوں نے ماڈلنگ کے ایک بڑے ادارے سے ایک کانٹریکٹ ضرور جیت لیا، اور وہ ایک ممتاز ادارے کے ساتھ کانٹریکٹ پر دستخط کرنے والی حجاب پہننے والی پہلی ماڈل بن گئی ہیں۔ کینیا میں پناہ گزینوں کے کاکوما کیمپ میں جنم لینے والی عدن کے لیے جدید فیشن کی دنیا بہت دور کی بات تھی۔ اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ آنے سے پہلے ان کے پاس ہمجولیوں کا ایک متنوع گروپ تھا۔ وہ کہتی ہیں
different people, different refugees from all over Africa came together in Kakuma, yet we still found common ground. The kids, like, we played all
کو کام میں پورے افریقہ سے مختلف لوگ، مختلف پناہ گزین اکٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک مشترکہ پہلو تلاش کر لیا، اور وہ یہ تھا کہ میری طرح کے بچے ہم سب اکٹھے کھیلا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ان تہواروں میں شریک ہوتے تھے جو ہمیں ٹھیک لگتے تھے۔ کاکوما میں بہت سے مواقع نہیں تھے، اس لیے بس جب کرسمس آتا تھا تو ہم سب اسے خوشی سے مناتے تھے، اور جب عید آتی تھی تو وہ بھی ہم خوشی سے مناتے تھے۔ یہ الفاظ تھے حلیمہ عدن کے، جو کہتی ہیں کہ امریکہ میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن حجاب امریکی فیشن کا ایک مزید مانوس عنصر بنتا جا رہا ہے۔ نائکی اگلے سال ایک حجاب لانچ کرے گا، اور امریکن ایگل نے ایک حجاب تیار کیا ہے جس کے ساتھ انہوں نے عدن کو اپنے مرکزی ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ وہ اسکارف ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں سارا کا سارا آن لائن فروخت ہو گیا۔ حلیمہ عدن واک میگزین کے جون کے شمارے کے سرورق پر شائع ہوئیں، اور جولائی میں وہ بیوٹی میگزین ایلیور کے سرورق پر شائع ہوئیں۔ ایلیور میگزین کی چیف ایڈیٹر لی کہتی ہیں
She truly is just like a normal teenage girl, a normal American teenage girl. So I think that for us, again, like our mission being...
وہ ایک عام ٹین ایج لڑکی کی طرح ہیں، ایک نارمل ٹین ایج کی امریکی لڑکی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے جن کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ہم خوبصورتی کے معیاروں کو نئے انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے وہ اصل امریکہ، ایک متنوع امریکہ کی ایک شاندار نمائندہ ہیں، اور یہ ہمارے نقطہ نظر سے ایک معقول جواز ہے۔ یہ الفاظ تھے ایلیور میگزین کی ایڈیٹر لی کے۔ اب جبکہ عدن اپنی موجودہ کامیابی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، وہ کاکوما میں اقوام متحدہ کی کوششوں کی بدستور مشکور ہیں۔ انہیں امید ہے کہ وہ کسی دن اس کیمپ میں واپس جائیں گی اور پناہ گزین بچوں کے ساتھ کام کریں گی، تاکہ انہیں یہ دکھا سکیں کہ ان میں بھی بین الاقوامی سطح کے سٹارز بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پرم سیاسی سرگرمی، مذہبی عقیدے یا اپنے ہی کسی شہری کے حقوق کا دفاع کرنے پر پابند سلاسل کیا جانا خوفناک اور قابل مذمت ہے۔ ایران میں اس خوفناک کارروائی میں ظالمانہ سلوک، ابتر رہائشی حالات اور طبی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا شکار اکثر سیاسی قیدی ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والوں نے حال ہی میں درجن بھر سے زیادہ ایسے قیدیوں کی فلاح و بہبود پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو بدنام زمانہ جیل، رجائی شہر میں نہایت دہشت ناک حالات پر احتجاج کرنے کے لیے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ جولائی میں 50 سے زیادہ سیاسی قیدیوں کو مبینہ طور پر بغیر کسی اطلاع کے ایک نئی جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں کھڑکیوں کو دھات کی بنی چادروں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ پینے کے صاف پانی تک رسائی محدود تھی اور یہی صورتحال خوراک، بستروں یا دواؤں کے معاملے میں بھی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ان قیدیوں میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن، مزدور رہنما، صحافی، طلبہ، پرامن، اختلاف رکھنے والے اور جبر و استبداد کا شکار ایران کی بہائی برادری کے ارکان شامل تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی نائب ڈائریکٹر میک ڈیلینا مغربی نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ قید و بند کی صورتحال اتنی ابتر ہو گئی ہے کہ قیدی مایوسی کے عالم میں نہایت بنیادی معیار کی سہولتوں کا مطالبہ کرنے کے لیے ہڑتال پر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ ایران میں انسانی حقوق سے متعلق مرکز سے اگست کے آخر میں ایک انٹرویو میں ایک قیدی جعفر اقدامی کی والدہ نے کہا کہ ان کا بیٹا تقریباً 30 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہے اور یہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑا یا چل پھر سکتا ہے۔ ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ اسما جہانگیر کا کہنا ہے کہ انہیں رجائی شہر کی جیل میں بھوک ہڑتال پر گئے ہوئے قیدیوں کے بگڑتے ہوئے حالات اور ان پر جاری ایذا رسانی اور بدسلوکی کی اطلاعات پر سخت تشویش ہے۔ انہوں نے ایرانی حکام سے کہا کہ وہ اس ناگفتہ صورتحال کا فوری حل تلاش کریں، ایک ایسا حل جس سے قیدیوں کی عزت نفس کے مکمل احترام کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایران کے بارے میں انسانی حقوق سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں امریکہ نے ایران کی جیلوں میں سخت اور زندگی کو خطرے میں ڈالنے والے حالات کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے، جن میں ایذا رسانی اور بدسلوکی کی عام اطلاعات، مثلاً شدت کے ساتھ بار بار زد و کوب کیا جانا، گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو ایک ہی جگہ پر رکھنا، جنسی اعتبار سے بے عزتی کرنا اور طبی دیکھ بھال مہیا نہ کرنا شامل ہے۔ اس سال کے شروع میں وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس امید کا اظہار کیا کہ صدر حسن روحانی کی دوسری میعاد کے دوران ایران اپنے عوام کے لیے ان کے بنیادی حقوق کو بحال کر دے گا، تاکہ ایرانی اسی طرح کی زندگی بسر کر سکیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ اس قسم کی زندگی کے لیے ان تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ضروری ہے جنہیں ایران میں غیر منصفانہ طور پر قید میں رکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران میں جیل کے قواعد و ضوابط میں اصلاح کی جائے، تاکہ انہیں خود ایران کے قوانین اور ان بین الاقوامی معیاروں سے ہم آہنگ کیا جا سکے جن پر حکومتوں نے اتفاق کیا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ دی برین نامی رسالے میں شائع کی گئی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے یادداشت کی ایک بیماری الزائمر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق 30% سے زیادہ افریقی امریکی مناسب نیند نہیں لیتے، تاہم اس طبی مسئلے سے نمٹنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے۔ ڈریم ہینڈ بینڈ ایک ایسا نیا آلہ ہے جو رات کو سونے میں مدد کرتا ہے۔
یوزنگ ساؤنڈز اینڈ ڈوئنگ لائک ریتمک سٹیمولیشن وی کین بیسیکلی ماڈیولیٹ دی ریتم آف دی برین ان آرڈر ٹو گیٹ مور ڈیپ سلیپ۔
مختلف آوازوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اور دماغ کو متحرک کرتے ہوئے ہم بنیادی طور پر دماغ کے ریتم کو ماڈیولیٹ کرتے ہیں تاکہ گہری نیند حاصل کی جا سکے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے آلات نوزائیدہ بچوں کے لیے بھی عام طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔
It looks at heart rate, temperature and motion to try to determine if the baby is healthy.
یہ دل کی دھڑکن، درجہ حرارت اور حرکات کو مانیٹر کرتا ہے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ آیا بچہ صحت مند ہے اور وہ کتنی دیر تک سوتا ہے، اور اگر کسی غیر معمولی چیز کا پتہ لگ جائے تو یہ والدین کو بھی خبردار کرتا ہے۔ نیند سے متعلق ٹیکنالوجی ان دنوں بہت مقبول ہے، تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پرسکون نیند کے لیے ان چیزوں پر انحصار کرنا درست نہیں، بلکہ وہ مکمل نیند کے لیے آرام دہ بیڈ اور تکیہ، سونے سے پہلے ورزش اور سونے سے پہلے موبائل جیسے آلات کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ شہناز نفیس، اردو ویو اے۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر واسکو والوویچ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔